بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن مسلم عباد البدر حفظه الله اس پیارے کتاب کی شرح کا درس جاری ہے اور آج کے جس میں ہم ساتویں باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب ما جاء فی کحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا آنکھوں میں سرمہ لگانے کا بیان سرمے کے تعلق سے یہ باب باندھا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے شیخ عبد الرزاق فضل اللہ فرماتے ہیں یہ ترجمہ یعنی یہ جو تبویب کی گئی ہے تبویب کو ترجمہ کہتے ہیں جو ترجمہ جو بیان کیا مصنف رحمہ اللہ نے اس لیے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم آنکھوں میں سرمہ لگانے کے بیان کے لیے اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی سنتوں میں سے جو قول اور فعلی سنت ہے جیسے کہ اس باب کے احادیث میں بیان ہو گئے جنہیں مصنف نے بیان کیا ہے کحل کسے کہتے ہیں یہ سرما کیا ہوتا ہے یہ پتھر ایک معروف پتھر سے بنتا ہے جس میں سے بعض پتھر کالے رنگ کے ہوتے ہیں اور بعض کالا ہوتا ہے لیکن سرخی مائل کالا ہوتا ہے اور یہ سب جو ہیں ان کو اسمد کہا جاتا ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے اسمد جو سرمہ ہے کہ وہ تیزی سے ٹوٹ جاتا ہے تفتح ٹوٹنے کو کہتے ہیں اور اس کو آسانی سے پیس دیا جاتا ہے اور بالکل نرم ملائم ہو جاتا ہے پیسنے کے بعد بعض وہ دیکھتے ہیں کہ بعض پتھر ہوتے ہیں سرمہ بنا کے اس کو زور سے کوٹتے رہتے ہیں اور مارتے رہتے ہیں اور اس کو پیستے رہتے ہیں لیکن پھر بھی اس میں بڑے بڑے ٹکڑے رہ جاتے ہیں یہ اسمد نہیں ہے تو اسمد کی خصوصیت کیا ہے سریع التفتت پہلی یہ صفت ہے اس کے اندر کہ بہت تیزی سے وہ ٹوٹ جاتا ہے تیزی سے وہ اس حق تماماً اور مکمل طور پہ وہ پیس دیا جاتا ہے اور بالکل ملائم ہوتا ہے یعنی اب ہاتھ میں لگائیں تو لگتا نہیں ہے بالکل سموتھ بالکل جیسے کہ کچھ بھی ہاتھ کوئی چبھ نہیں رہا ہے پتھر چبھتا ہے نا جتنا بھی چھوٹا ہو لیکن اس بھی جو سرما ہے اس کی یہ ایک خصوصیت ہے کہ آپ ہاتھ میں لگا کے دیکھیں بالکل جو ہے نا پتھر آپ کو محسوس نہیں ہوگا ثم یوضع فی العین عن طریق المیل او نحوه پھر آنکھوں میں سرما جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے عربی میں جو میل جسے کہتے ہیں جس سے سرما لگایا جاتا ہے سلاخ جو ہوتی ہے سرمے کی اس سے لگایا جاتا ہے وقد جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب بالاحتحال به خاصة اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سے خاص ترغیب دی گئی ہے کہ اس اسمد سرمے کو استعمال کرنے کی اور پھر شیخ صاحب فرمایا شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ کہ اس سرمے کے اہل علم نے کئی فائدے بیان کیے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کتاب میں ان کے خلاصے کو جمع کیا ہے اور ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی الکحل حفظ صحة العين اب سرمے کے چند فائدے ملاحظہ فرمائیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ آنکھوں کی صحت کی حفاظت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آنکھوں کی صحت کو محفوظ کرنا ہے تو سرمہ استعمال کریں دوسرا وہ تقویۃ للنور الباصر بینائی کو طاقتور کرتا ہے یا بینائی کو طاقت ملتی ہے قوت بصر جو ہے وہ جلاء لها اور آنکھوں کو صاف بھی کر دیتا ہے وترطیف المادۃ الرديئۃ اور جو بھی اس میں گندگی ہوتی ہے آنکھوں میں اس کو بھی صاف کر دیتا ہے واستخراج لها ایک تو اس کو یعنی صفائی اندر سے کر دیتی ہے اور پھر اس کو باہر نکالنے کے لیے بھی یہ سرمہ جو ہے وہ کام آتا ہے مع الزینۃ فی بعض انواعہ اور اگلا فائدہ یہ ہے کہ زینت بھی ہے خوبصورتی بھی ہے سونا سرما جو زینت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کی بعض قسموں میں. وله عند النوم مزيد فضل الاستعمال على الكحول وسكونها عقب عن الحركة المضرة بها. پھر آگے بھی اور بیان کرتے ہیں کہ خصوصاً طور پر سوتے وقت جو ہے اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ آنکھ جو ہے وہ حرکت نہیں کرتی اور اس کی جو ہے نا صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ خصوصی طور پر جو اسمد ہے یہ اس کے یعنی چند فوائد بیان کیے گئے ہیں. حدیث کی طرف آتے ہیں, امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن حمید الرازی, محمد بن حمید الرازی امام ذهبی رحمہ اللہ سیر امام ابن بلان فرماتے ہیں منکر الحدیث, منکر الحدیث ہے, اس کی روایت کو ابو داؤد ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. قال حدثنا ابو داؤد الطیالسی, ابو داؤد سلیمان بن داؤد الطیالسی پورا نام ہے, ابو داؤد سلیمان بن داؤد الطیالسی ثقہ ہے, اخطأ فی احادیث, محدثین کے بارے میں فرماتے ہیں جیسا کہ امام ذہبی نے سیر علام النبلاء میں فرمایا ہے اور میزان الاعتدال میں بھی فرمایا ہے کہ ابو داؤد سلیمان بن داؤد ثقہ ہیں, الطیالسی ثقہ ہیں, یہ ابو داؤد وہ نہیں ہے, ابو داؤد جو صاحب السنن ہے وہ نہیں ہے, یہ الطیالسی دوسرا ابو داؤد ہے, ابو داؤد سلیمان بن داؤد الطیالسی ثقہ ہیں, اخطا فی احادیث, کچھ احادیث میں ان سے خطا ہوئی ہے. ان کی روایت کو امام ترمذی اور باقی چاروں نے لیا ہے, امام بخاری کے علاوہ ان پانچ محدثین نے لیا ہے. اچھا یہ کہا اخطا فی حدیث, میں نے بتایا تھا کتنے حدیث میں سے غلطی ہوئی ان سے یا خطا ہوئی ہے, 70 کتنی میں سے, 100,000 میں سے, 100,000 حدیث میں سے 70 کی غلطی ہوئی تو کہتے اخطا فی حدیث, یہ محدثین ہیں. آپ نے دیکھا کسی زمانے کی سائنس میں, میڈیکل سائنس میں ایسا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اگر 100,000 آپریشن کرتا ہے اگر اس میں سے 70 میں غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اسے کہتے ہیں آپریشن میں غلطی ہوئی ہے. سبحان اللہ, کسی سائنس میں دیکھ لیں آپ, نہیں ملے گا آپ کو کہیں پہ. استاد ہے اس نے 100,000 لیکچر دی, 70 میں تھوڑی سی غلطی اسے کہیں پہ ہو گئی, آگے پیچھے رفظ ہو گئے, سبق لسانی کچھ ہو گیا, سبق لسانی کی گنجائش بھی نہیں ہے, بات حافظے کی ہو رہی ہے, حدیث کی حفاظت کی ہو رہی ہے. اچھا جب واپس گھر گئے اور دیکھا جو روایت کیا ہے تو خود پھر لکھتے ہیں مجھ سے 70 حدیث میں تھوڑی سی خطا ہو گئی, درست کر لیں. اور اصل بات یہ ہے, اچھا 100,000 اپنے حافظے سے بیان کیے ہیں, پڑھ کے بھی نہیں. سبحان اللہ, علم حدیث کی اسی طریقے سے حفاظت کی گئی ہے. قال احد عن عباد بن منصور, عباد بن منصور صدوق ہیں, ان کی روایت کو امام بخاری نے تعلیقا روایت کیا ہے اور اصحاب السنن نے بھی روایت کیا ہے, یعنی صرف مسلم نے روایت نہیں کیا ہے, امام بخاری میں صحیح بخاری میں تو کیا لیکن اتصال السنن کے ساتھ نہیں. تعلیقا سے کیا مراد ہے؟ ہاں سند کو گرا دیا ہے. عن عکرمہ, عکرمہ مولا ابن عباس, مولا کہتے ہیں آزاد شدہ غلام کو, پہلے غلام پھر آزاد کر دیا پھر مولا بن گئے, تو عکرمہ مولا ابن عباس ثقہ ہیں, ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے. عن ابن عباس عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب ابن عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور چار عبادلہ میں سے ایک ہیں. چار عبادلہ کون ہیں؟ جب کہا جاتا ہے العبادلہ صحابہ میں سے محدثین کے نزدیک عبادلہ کون ہیں؟ پہلے تو یہ ہیں عبداللہ بن عباس ہیں, دوسرے نہیں عبداللہ, دوسرے کون ہے؟ عبداللہ بن عمر, تیسرے عبداللہ بن الزبیر, چوتھے عبداللہ بن عمرو بن العاص. کس نے کہا ہے؟ بارک اللہ فیک, عبداللہ بن مسعود نہیں ان میں شامل. تو عبادلہ چار ہیں, عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عمرو بن العاص اور عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ من الصحابہ اجمعین. اللہ کے سلسلے اگر عام دیکھے تو عبداللہ ابن مسعود بھی شامل اور بھی عبداللہ ہیں، کئی ہیں اور بھی ہیں، لیکن جب محدثین کے نزدیک عبادلہ کہا جائے الاربع تو یہ چار ہیں. اچھا، واحد السبعۃ المعروفین بکثرۃ الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سات صحابہ میں سے ہے جو کثرت روایت حدیث سے معروف ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ سات کون ہیں؟ ان میں سے کوئی نام؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور عبداللہ بن عمر، سیدہ عائشہ، انس بن مالک، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ. کون رہ گیا؟ سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، ان صحابہ اجمعین. تو یہ سات ہیں جنہوں نے کثرت سے روایت کی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اکتحل بالاسمد فانه یجر البصر ویمت الشعر، یہ حدیث یہ متن ہے. وزعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. شرح اگلی حدیث کے ساتھ، دونوں ایک ساتھ کرتے ہیں، ترجمہ بھی. حدیث نمبر 50، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا عبد اللہ بن الصباح الہاشمی البصری. عبد اللہ بن الصباح الہاشمی البصری ثقہ ہے، ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے سوائے ابن ماجہ کی روایت کیا ہے، سوائے ابن ماجہ کے، باقی سب نے روایت کیا ہے. قال اخبرنا عبید اللہ ابن موسیٰ. عبید اللہ بن موسیٰ ثقہ ہے، ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے. وفیہ تشیع، کچھ تشیع بھی ان میں پایا گیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ امام بخاری کی سند میں بعض شیعہ روایت بھی ہیں، تو ان کو کہا گیا تشیع. اور جب شیعہ کہا جائے تو اس سے براد یہ رافضی جو آج رافضی موجود ہیں، یہ رافضی ہیں. تو اس لیے کہنا کہ سارے شیعہ کافر ہیں درست نہیں ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں ان کو شیعہ کہا گیا، اہل تشیع کہا گیا. کوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان سے جو معروف ہے کہ سیدنا معاویہ سے شدید نفرت کرتے تھے، اس لیے کہا گیا کہ ان میں تشیع ہے. کیونکہ جو جنگیں ہوئی سیدنا علی و سیدنا معاویہ کے بیچ میں، اور جو یہ فتنے کا زمانہ تھا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی. الغرض کہ یہ وہ شخص ہے جو سیدنا معاویہ سے بہت نفرت کرتا تھا، سیدنا ابوبکر عمر سے محبت کرتا تھا، باقی صحابہ سے محبت کرتا تھا، سبحان اللہ. تو اسے رافضی کہتے ہیں کیا؟ اہل رافضی کے نزدیک نعوذ باللہ سیدنا ابوبکر و سیدنا عمر کیا ہے؟ صرف مرتدی نہیں ہے بلکہ دو بڑے طاغوت ہیں، صنم کہتے ہیں، دو نعوذ باللہ بت سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ. الغرض، اور یہ حکم جو ہے امام ذہبی نے سلعہ من نبلاء میں عبید اللہ بن موسیٰ کو بیان کیا ہے. قال اخبرنا اسرائیل بن یونس، اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاق السبیعی، اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاق السبیعی ثقہ، ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے. انا عباد بن منصور، عباد بن منصور ابھی بیان کیا ہے، صدوق ہے، ان کی روایت کو امام بخاری نے تعلیقا روایت کیا ہے، اور اصحاب السنن نے بھی روایت کیا ہے. اور ایک چیز رہ گئی تھی، مدلس بھی ہیں، نوٹ کر لیں ذرا، یہ مدلس بھی ہیں. حا سے کیا مراد ہے؟ تحیل اسناد. اب اسناد یہاں تک، اس کے ساتھ ایک اور سند بھی ہے، اب تحیل اسناد ہو رہی ہے. وحدثنا علی بن حجر، یعنی عباد بن منصور تک دوسری سند اور بھی ہے، پہلے جو پہلے راوی گزرے ہیں. امام ترمذی نے یہ روایت عباد منصور تک کسی اور سے بھی روایت کیا. قال وحدثنا علی بن حجر، حدثنا یزید بن ہارون، علی بن حجر ثقہ ہے، ان کی روایت کو امام بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے. وحدثنا یزید بن ہارون، یزید بن ہارون الواسطی، یزید بن ہارون الواسطی ثقہ ہے، ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے. حدثنا عباد بن منصور، دیکھیں یہاں پہ سند آ کے ملی ہے عباد بن منصور تک. عن اکریمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان کا ذکر ابھی ہم کر چکے ہیں پہلے. قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثم ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن يزيد وقال يزيد يزيد بن هارون الواسطي في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل منها عند نوم ثلاثة أو ثلاثا في كل عين، يكتحل منها عند نوم ثلاثا في كل عين. إن أحاديث كترجمة وشرح فضلت الشيخ عبد الرزاق حفظ الله فرماته الله تعالى كي بيعرف بيامر صلى الله عليه وسلم نے حکم دیا ہے سرما لگانے کے اسمد سے، اور اس کے دو فائدے بیان کیے ہیں کہ انہوں یجل البصر، آنکھوں کو صاف اور طاقتور بناتا ہے، یعنی یکون العین مطیبا ومنظفا ومنقیا، آنکھوں کے صفائی کے لیے، ویساعد علی وضوح البصر والضیاء فی العین. تو یجل البصر سے دو فائدے ہیں اس جملے میں، دو معنی ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ آنکھوں کو صاف رکھتا ہے جو اسمد سرما ہے، اور پھر بینائی کو بھی بہتر کرتا ہے. دوسرا فائدہ ونبت الشعر، جو حدیث میں آیا ہے فانه یجل البصر ونبت الشعر، یعنی پلکوں کے آنکھوں کو جو بڑھاتا ہے، جو پلکیں ہوتی ہیں آنکھوں کی پلکیں جو ہوتی ہیں، یہ جو بال ہیں سرما جو اسمد جو ہے، ان کو بڑھانے میں بھی کام آتا ہے. الاحداب، احداب کسے کہتے ہیں؟ پلکوں کو کہتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ کہ پلکوں کا بڑھنا جو ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کو گرد و غبار سے بچاتا رہتا ہے، گندگی سے بچاتا رہتا ہے، اور خوبصورتی کے لیے بھی یہ پلکیں جو ہیں ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک انسان پر یہ نعمت ہے کہ انسان کیا ہمیشہ ترمش کسے کہتے ہیں؟ نہیں، آنکھوں کو جو ہے یہ جو ریفلیکس ہوتا ہے نا ہمارا بند کرنے کا، اسے چپکنا، آنکھوں کا چپکنا، بارک اللہ فیک، یہ اللہ کی نعمت میں سے ایک نعمت ہے. ہم بے ساختہ یعنی خود جان بوجھ کر بھی نہیں کرتے، آنکھ ہماری چپک جاتی ہے، اسے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ صفائی ہو جاتی ہے، جو غبار ہوتا ہے صفائی ہو جاتی ہے، اور بال جو ہے جو احداب ہیں یہ اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں تو اس طریقے سے آنکھوں کی صفائی اور حمایت جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اور یہ کہنا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پہلے حدیث وزعم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتر مکحولۃ یکتحل منها کل لیلۃ ثلاثۃ فی ہذی وثلاثۃ فی ہذی، یہ سر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مکحلہ کیا سرمہ دانی جو ہوتی ہے وہ تھی جن سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ میں سرمہ لگائے تھے، تین مرتبہ دائیں آنکھ میں، تین مرتبہ بائیں آنکھ میں سرمہ لگایا کرتے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ عبد الرزاق حفظہ اللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ترغیب آئی ہے کہ آنکھوں میں سرمہ لگانا جو ہے یہ طاق تعداد میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ وتر ہے اور وتر کو طاق پسند فرماتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس حدیث میں عموم ہے، اور خصوصی طور پر جو حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اکتحل احدکم فلیکتحل وطرن، اگر تم میں سے کوئی سرما لگانا چاہے تو طاق تعداد میں سرما لگائے. اچھا، طاق تعداد میں کیسے سرما لگائے؟ العلم کی اس میں دو طریقے بیان کرتا ہے، العلم میں دو طریقے بیان کیے ہیں. کیا پاسبلٹی ہے کیسے تین یعنی طاق تعداد میں سرما لگانا، دونوں آنکھوں میں کیسے؟ دو طریقے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ تین اس طرف اور تین اس طرف، طاق ہوا کہ نہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ابتدا کرنی ہے دائیں آنکھ سے، پہلے ایک، یہاں پہ دو، پہلے ایک مرتبہ دائیں آنکھ میں، دوسری مرتبہ بائیں آنکھ میں، تیسری مرتبہ دائیں آنکھ میں، چوتھی مرتبہ بائیں آنکھ میں، پانچویں مرتبہ دائیں ہاتھ میں, بس پانچ کتنی ہوئی, تاک لگانی ہے نا تو تاک ہوئی. تو شیخ صفی اللہ عبد اللہ رحمۃ اللہ اس کا یہ دو فائدے ہیں, ایک تو دائیں کو مقدم کیا بائیں پر, کیونکہ جو دائیں حصہ جسم وہ بائیں پہ مقدم ہے ہمیشہ, تو یہاں پر تین یہاں پر دو, دائیں ہاتھ میں تین بائیں ہاتھ میں دو. دوسرا ابتدا دائیں سے کی ہے تو دائیں آنکھ جو ہے وہ بائیں آنکھ پر مقدم کر دی گئی ہے اسے اس طریقے سے. حدیث نمبر 5151, امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن منیع, احمد بن منیع ثقہ کی روایت کو صاحب کتب ست نے روایت کیا ہے, قال حدثنا محمد بن یزید الواسطی, محمد بن یزید, محمد بن یزید الواسطی ثقہ کی روایت کو ابو داؤد ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے. یہاں پر دوسرے راوی بھی ہیں جن کا نام محمد بن یزید بن ابی زیاد ہے, وہ اور ہے, یہ شخص جو ہے محمد بن یزید بن ابی زیاد مجہول الحال ہے. تو پتہ کیسے چلا ہے, ہمیشہ جب ایک جگہ پہ دو نام ایک نام کے دو راوی ہو جاتے ہیں تو پھر دیکھیں اس کو استاد کون ہے شاگرد کون ہے, محدثین ان کو اس طریقے سے پرکھ لیتے ہیں. تو ایک ثقہ ہے اور دوسرا مجہول الحال, مجہول الحال یعنی اس کے بعد ضعیف ہوتی ہے. اچھا بات آئی مجہول الحال, مجہول راوی کون, راوی مجہول ہوتا ہے, کس راوی کو مجہول کہتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ کوشش کریں ہر درس میں یا کچھ دروس میں کچھ طالب علم کے کچھ طلبا کو فائدہ بھی ہو اصل حدیث کے علم کا. تین لفظ آپ اکثر سنتے ہوں گے محدثین سے علم حدیث میں, ایک ہے مجہول الحال, دوسرا مجہول العین, تیسرا مبہم. یہ راوی مبہم ہے. اچھا مستور بھی ہے ایک پہلے گزرا تھا چوتھا, تو چوتھ مستور چوتھا نہیں, مستور ان تینوں میں سے ایک ہے. کون سا ہے؟ مجہول الحال. اچھا مجہول الحال کون سا راوی ہے؟ یا اس سے پہلے مجہول العین کون سا راوی ہے؟ مجہول العین وہ راوی ہے, علماء فرماتے ہیں من لم یروی عنہ الا واحد, جس سے کسی ایک شخص نے روایت کیا ہے بس, کسی نے روایت نہیں کیا ہے. حدیث ہمیں ملی ہے اس میں کسی ایک نے ان کی روایت کی ہے بس, ایک شخص نے ان سے روایت کی ہے, اور کسی معتبر شخص کی جرح و تعدیل بھی نہیں ہے. اصل جہالت دیکھیں, نام پتہ ہے, نام ہمارے سامنے, نام کہ محمد بن یزید, تو مجہول وہ نہیں جس کا نام نہیں جانتے, تو آگے بتاؤں گا میں. تو علم حدیث مجہول یعنی کس نے جرح و تعدیل کیا اس کی, یہ ثقہ ہے کہ نہیں ہے, اس کے بعد کو مانا جائے کہ نہ مانا جائے. تو اگر مجہول عین کہا جائے یعنی اس کی روایت کو صرف ایک راوی نے روایت کیا ہے بس, کسی اور نے نہیں کیا, وہ جرح و تعدیل بھی نہیں ہے کسی معتبر عالم سے. اور اس حدیث کا حکم ضعف, عدم القبول ہوتا ہے. کوئی مجہول عین کوئی راوی آ جائے تو اس کی حدیث نہیں لیا جاتا, الا یہ کہ اس کی توثیق کی جائے کہ کوئی شخص کہے کہ ثقہ ہے, اور ثقہ وہ کہے جس نے اسے روایت نہیں کی, بھی شرط ہے. شاگرد ثقہ کہہ دے تو پھر کافی نہیں ہے, لازمی ہے کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ اس کے حکم دے کہ یہ ثقہ ہے, اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ عالم جرح و تعدیل کو علماء میں سے ہو, کوئی عام نہ ہو, تب اس مجہول عین کی روایت کو لیا جاتا ہے. دوسری قسم مجہول الحال ہے. مجہول الحال وہ راوی ہے جس کی روایت کو دو یا دو سے زیادہ روایت کریں لیکن اس کی توثیق کسی معتبر عالم نے نہیں کی. دو یا دو سے زیادہ روایت تو موجود ہے, دو یا دو سے زیادہ بھی راوی ہیں اس کے, لیکن کسی معتبر عالم سے توثیق نہیں ہے کہ یہ ثقہ ہے کہ نہیں, تو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے. مجہول مجہول الحال ہے, حالت نہیں جانتے اس کی. عین تو جان لیا کہ یہ شخص کون ہے, اس کے استاد بھی ہیں اور اس شاگرد بھی ہیں, روایت تو ہے اس کی, لیکن کسی نے اس پر حکم نہیں لگایا کہ ثقہ ہے کہ نہیں, یہ مجہول الحال ہے, اس کی روایت بھی ضعیف سمجھی جاتی ہے. بعض علماء نے یہ کہا کہ توقف کیا جائے جب تک اس کی حالت معلوم نہ ہو کہ ثقہ ہے کہ نہیں, اور دونوں باتیں ایک ہی, یعنی آپ روایت کو نہیں لیتے. بعض نے کہا کہ ضعیف ہے, بعض نے توقف کیا ہے اور دیکھا کہ کسی نے اس پر حکم لگایا کہ نہیں. اگر کوئی ثقہ کہے جو ثقہ ہوتا ہے, اگر اس کی تعدیل کہیں سے نہ ملے تو پھر روایت نہیں قبول کی جاتی, یہ مجہول الحال ہے. تیسرا راوی مبہم ہے. مبہم کون سا راوی, ہم پڑھ چکے ہیں. وَمُعَنْعَنٌ عَنْ يَزِيدٍ عَنْ كَرَمٍ, ومبهم وفي هراو لم يسم. یہ کون سی کتاب ہے؟ البیقونیہ پڑھ چکے ہیں نا یہاں پہ. بیقونیہ مصرح حدیث میں ایک نظم لکھی گئی ہے, امام بیقونی لکھی ہے, اس میں ایک یہ جملہ میں نے پڑھا تھا, ومعنعن ان یزید عن کرم. معنعن حدیث کون سی ہوتی ہے جس میں ان کا لفظ ہوتا ہے, ان یزید عن کرم وغیرہ وغیرہ. تو حدثنا انبانا اخبرنا ہی عن ہے, یہ معنعن ہے. اچھا, ومبهم ما فيه راوي لم يسم. مبهم وہ حدیث جس میں راوی کا نام پتہ نہیں ہوتا. جیسے کہ حدثنی رجل, یا حدثنی الثقہ, یا سمعت عن الثقہ. ثقہ تمہارے نزدیک نام کیا ہے اس کا؟ یہ کیا کہتے ہیں اسے؟ مبہم, مجھول نہیں ہے. یہ فرق سمجھے ذرا. مجھول کا نام پتہ ہے عام لفظوں میں علم حدیث کے باہر. مجھول کون جس کا نام نہیں جانتے, کہتے ہیں مجھول ہے یار, جانتے نہیں کون ہے. علم حدیث میں مجھول کا نام پتہ ہوتا ہے کون ہے, لیکن حکم کا پتہ نہیں ہوتا. مبہم نام کا پتہ نہیں ہوتا, اسے کہتے ہیں مبہم راوی. واضح ہے؟ الحمدللہ. واپس آتے ہیں. کیا؟ ہاں, بارک اللہ فیک, میں نے یاد لیا. مبہم میں ایک استثناء ہے. کون سا مبہم قابل قبول ہوتا ہے؟ صحابی میں. صحابی میں اگر نام نہ لیا جائے تو سارے صحابہ ثقات ہیں. بارک اللہ فیک. واپس آتے ہیں. حدیث نمبر 51, امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, حدثنا احمد بن منیع قال حدثني محمد بن يزيد, محمد بن الواسطي ہیں, ثقہ ہیں, کی روایت کو ابو داؤد ترمذی اور نسائی نے لیا ہے. عن محمد بن اسحاق, عن محمد بن المنقدر, محمد بن المنقدر ثقہ ہیں, کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ, صحابی ہیں اور ان صحابہ میں سے جنہوں نے کثرت سے روایت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علیکم بالاثمد عند النوم فانه یجلو البصر فانه یجلو البصر ویمت الشعر. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ, اس میں نص ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ سوتے وقت سرما لگانا ہے. پچھلے حدیث میں سوتے وقت کا ذکر نہیں, اس حدیث میں سونے کے وقت سرما لگانا ہے. علیکم بالاثمد عند النوم. اور اس میں پہلے بھی ہم شیخ صاحب فرماتے ہیں, ابن القیم کا قلم نقل کر چکے ہیں کہ اس کا فائدہ سونے کے وقت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ آنکھ حرکت میں, یعنی آنکھ فنکشن سے رک جاتی ہے, جو دیکھنا ہے وہ سارا, لیکن آنکھ حرکت کرتی, موومنٹ ہوتی ہے آنکھ کی, تو اس موومنٹ سے جو حرکت ہوتی ہے صفائی زیادہ ہوتی ہے. جب اس میں سرما لگا دیا جاتا ہے تو صفائی میں زیادہ صفائی ہوتی ہے. اور اس حدیث میں دو فائدے ہیں سرما لگانے کے, کیا ہیں؟ یجل البصر ومت الشعر. یجل البصر سے کیا مراد ہے؟ دو چیزیں ہیں, آنکھوں کی صفائی اور قوت بصارت میں مضبوطی, اور یمت الشعر جو پلکیں ہیں ان کو بڑھاتا ہے. حدیث نمبر 52, امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں, حدثنا قتیبہ بن سعید, قتیبہ بن سعید بن جمیل بن طریف ثقہ ہیں, روایت اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے. قال حدثنا بشر بن مفضل, بشر بن مفضل ثقہ ہے, ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے. عبداللہ بن عثمان بن خثیم, عبداللہ بن عثمان بن خثیم صدوق ہیں, ان کی روایت کو امام بخاری نے تعلیقا روایت کیا ہے اور باقی پانچوں نے بھی روایت کیا ہے. عن سعید بن جبیر, سعید بن جبیر رحمہ اللہ معروف تابعی ہیں, عبد اللہ بن عباس کے قریبی شاگردوں میں سے ہیں, ثقہ ہیں, ان کی روایت اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے. عن ابن عباس, سر عبد اللہ بن عباس رحمہ اللہ کی ترجمہ بھی گزر چکا ہے پچھلے احادیث میں, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان خیر اکحالکم الاثمد یجل البصر وینبت الشعر. شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان, ان خیر اکحالکم الاثمد, یعنی اس میں یہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ بے شک تم میں سے بہترین جو سرمے ان میں سے اثمد جو ہے وہ سب سے اچھا ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں, اس سے یہ فائدہ ہوا کہ سرمے کے لیے اور بھی سرمے استعمال کیے جاتے تھے اس زمانے میں, آج بھی استعمال ہوتے ہیں, تو سب سے بہترین کیا ہے؟ اثمد جو ہے. جیسے کہ ان کے جو فوائد ہیں پہلے ہم بیان کر چکے ہیں, اور اس حدیث میں بھی دو ہی فائدہ بیان کیے گئے ہیں, یجل البصر وینبت الشعر. آخری حدیث, امام تبدي رحمه الله فرماته حدثنا ابراهيم بالمستمر البصري قال حدثنا ابو عاصم عن عثمان بن عبد الله عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عليكم بالاثمد فانه يجل البصر وينبت الشعر. یہ پچھلی حدیث کہ وہی الفاظ ہیں اور جن روایت پہ میں نے کلام نہیں کہا کہ درس میں انشاءاللہ کوئی ریپیٹ ہوں گے پھر انشاءاللہ کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے ان پہ انشاءاللہ کے درس میں بات کریں گے کیونکہ راوی اکثر ریپیٹ ہو جاتے ہیں تو اگلے درس میں انشاءاللہ ان پہ بات کریں گے. آخر میں شاہ عبد الرحمۃ اللہ فرماتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس ترجمے کو اس حدیث سے ختم کیا ہے اور یہ حدیث جو ابھی بیان کی پچھلی حدیث کے برابر ہے علیکم بالاسمد والی حدیث نمبر 51 جو گزر چکی ہے سیم الفاظ ہیں وہی الفاظ ہیں. شیخ صاحب فرماتے آخر میں ایک فائدہ ہے کہ میڈیکل سائنسز جو جدید میڈیکل سائنس ہے اس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ بعض سر میں جو مارکیٹ میں موجود ہیں ان میں ملاوٹ موجود ہے اور خصوصی طور پر سے کچھ رساس کیا ہوتا ہے لیڈ کو کیا کہتے ہیں ہم ہاں سیسا کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں سیسا اس میں لیڈ جو ہے وہ اس میں مکس کر دیا گیا ہے اور جس میں یعنی وہ بہت زیادہ یعنی آنکھ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے تو خریدنے سے پہلے یہ دیکھنا بہت لازمی ہے کہ اگر اسمد بھی ہے تو اسمد کے نام پر ملاوٹ ہوئی کوئی اسمد سب سے مہنگا ہے جیسے اجوا کھجور سب سے مہنگی ہے ویسے اسمد جو سرمے سب سے مہنگا ہے اس میں ملاوٹ بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے اور کئی یہاں پہ یعنی دیکھا بھی گیا یہاں پر بھی کئی لوگ پکڑے گئے ہیں اور کئی لوگ اس میں اسمد کے نام پہ بیچنے کہتے ہیں اس میں پھر مدینہ کی تصویر بنی ہوتی ہے مسجد نبوی کی تصویر بنی ہوتی ہے اور اس میں لوگ بزنس کے لیے اس میں ملاوٹ بھی کرتے ہیں نعوذ باللہ. برحال تو سرما خریدنے سے پہلے تحقیق کر لے کہ کسی معتبر جگہ سے سرما لیا ہے. آخر میں ایک فائدہ ہم سرمے کی بات کرتے ہیں کسی معتبر جگہ سے شخص سرما لینا چاہیے علم کسی سے بھی لے لیں. اگر کہا جائے نا کہ علم آپ نے فرآن سے لینا ہے اور فرآن سے نہیں لینا اس کے اندر کوئی غلطی ہے یوں لوگوں کی آنکھیں نکل آتی ہیں کہتے ہیں ان کے پاس تبدیع اور تحذیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے نزدیک صرف اپنے ہٹ والے علماء کو ان کو فالو کرو باقی کو سب کو چھوڑ دو. ارے سرمے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر آپ لے دے کہتے ہیں یار کہاں سے لوں آپ جانتے ہیں کسی کو جو صحیح سرما بیچتا ہو لوگ کہتے کہ نہیں کہتے کہنا بھی چاہیے کہ نہیں بھائی آنکھوں کا معاملہ ہے آنکھیں نازک ہوتی ہیں آنکھیں بیماری پڑ سکتی ہے خرابی ہو سکتی ہے پتہ ہے اگر اس میں یہ لیڈ آنکھوں کو لگ جائے جو کنجکٹائیوا ہوتا ہے نا بالکل باریک ہوتا ہے جو پردہ ہوتا ہے آنکھ اس میں زخم ہو سکتے ہیں آنکھوں میں انفیکشن ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم آنکھوں کی صفائی کے لیے آنکھوں کی سلامتی کے لیے آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہم سرمے کے بارے میں پوچھیں کہ کون صحیح سرما بیچتا ہے اور علم کے بارے میں بات کریں تو یار کسی یار غیر سے بس قرآن سنی بات کرتا ہے نا تو کافی ہے بس علم لے لو. قرآن سنی بات آج کون نہیں کرتا مجھے بتائے کون سا وہ طالب علم ہے یا عالم ہے یا مفتی ہے یا داعی ہے جو قرآن سنت کی بات نہیں کرتا. اللہ کے بندے اگر تورات انجیل کی بات کرتا تو اسے کون بات کرنے دیتا اس کو ضرورت نہیں بات کرنے کی اس کے بعد سنتا کون اگر تورات انجیل کی بات کرتا وہ کرے گا قرآن سنت کی بات. لیکن سوال یہ ہے کہ منہج سلف مطابق کرتا ہے یا مخالف کرتا ہے اصل بات فہم ہے اس کی اسے قرآن حدیث سمجھا کیسے قرآن سنت جس کو کہتے ہیں قرآن سنت سمجھا کیسے اپنے بزرگوں کی سمجھ کے مطابق اور رہا کر سب نے اپنے اپنے بزرگ بنائے ہوئے کوئی ایک امام کو لے کے بس اسی کے علم کو دین سمجھ بیٹھتا ہے بس ایک امام کی تقلید کریں باقی سب ٹھیک ہوں گے باقی بھی لیکن ہم نے ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں ان کی تقلید کریں اس نے کہا فرض ہے باقی اتنی ہمارے سے ائمہ معصوم 12 امام ہمارے ہیں جو وہ کہتے ہیں وہی دین ہے ہمارا باقی کوئی دین ہمارا نہیں ہے اپنے ٹولے بنائے ہوئے سب نے تو سلف کی بات کون کرے گا. جو ہم صحابہ کی بات کریں سلف کی بات اچھا صحابہ میں اہل بیت بھی شامل ہیں پتہ ہے آپ کو جو ہم صحابہ کی بات کریں بعض لوگ کہتے ہیں اہل بیت کی بات نہیں کرتے اللہ کے بندے صحابہ میں تو وہی شامل ہیں جو اہل بیت کی بات کریں اسے پوچھو الگ سے کیوں بات کرتے ہیں بھائی اہل بیت صحابہ سے باہر ہیں کیا سیدنا علی صحابی ہیں کہ نہیں صحابی ہیں شامل ہیں کہ نہیں سیدنا حسین سیدنا حسن رضی اللہ عنہم صحابہ اجمعین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اہل بیت میں سے ہیں تو الگ سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی. تو بعض لوگ ذکر اس لیے کرتے تاکہ جو کم علم لوگ ہیں جو یہ بات نہیں سمجھتے ان کو بتایا جاتا ہے بھائی تم یہ نہ سمجھو کہ صحابہ سے باہر ہیں اہل بیت صحابہ کے جو صحابی ہیں وہ صحابہ میں شامل ہیں. تو الغرض میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ان مسائل کو سمجھا کریں. اور ڈاکٹروں کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں یار بچہ بیمار ہے, کوئی ڈاکٹر اچھے پیڈیٹریشین جانتے ہیں جو بچوں کا اسپیشلسٹ ہے, کیوں بھائی جاؤ, سب کے پاس ڈگری ہے, جاؤ پوچھتے کیوں ہو. کہتے نہیں یار پتہ نہیں کوئی ناجائز ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں, کوئی ناجائز انجیکشن لگا دیتے ہیں. معتبر ہونا چاہیے ڈاکٹر, معتبر ہونا چاہیے سننے والے, معتبر ہونا چاہیے کارپینٹر, معتبر ہونا چاہیے پلمبر, معتبر ہونا چاہیے اور داعی کوئی بھی ہونا چاہیے. سبحان اللہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.